بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة ياسين مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 13 سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. سورۃ یاسین کی تفسیر کے پچھلے درس میں دو اہم باتیں بیان کی گئی تھیں، سب یاد دہانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ دو چیزیں سورۃ یاسین کی بنیادی پیغام ہے. انہی دو کے گرد جو ہے سورت، اس عظیم سورت کا محور اور مرکز گھومتا رہتا ہے. جس کا سورت کی ابتدا میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے، جس کے بغیر کوئی شخص دائرہ ایمان اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے الایمان بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. اور آپ دیکھیں گے اس پوری صورت میں انہیں دو چیزوں کے تعلق سے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پوری صورت یہ دو چیزیں محور ہیں اور مرکز ہے. اور الایمان بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان جو ہے، یہ آخرت پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اور آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. ارکان ایمان 6 ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. یہ ارکان ایمان ہیں. اور جو بنیادی پیغام ہے پورے قرآن مجید کا، توحید عبادت کا، اس بنیادی پیغام کو بھی اس عظیم صورت میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. اور قرآن مجید کی قسم، اس صورت میں یہ دلیل ہے کہ ارکان ایمان میں سے اللہ کی کتابوں پر، خصوصی طور پر قرآن مجید پر ایمان کا پیغام اس میں موجود ہے. تو ایمانیات کے تعلق سے اس عظیم صورت میں بڑے پیارے اور عظیم پیغامات ہیں، اور ہر مسلمان کے عقیدے کی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اور توحید سے مراد جو توحید کی اصل بنیاد ہے، توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ بنیادی اور اساسی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کا، تمام رسولوں کے یہی بنیادی پیغام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دو بہت ہی اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیسے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بستی والوں کے قصے کو مثال بنا کر بیان کریں. بستی والے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے تعلق سے اس عظیم سورت میں کچھ بتایا نہیں کون سی بستی ہے، نام کیا ہے، اس لیے ہمیں کون سی بستی اس کے کھوج میں نہیں پڑنا. اگر بستی کو جاننے میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما دیتے. تو بستی کوئی بھی ہو، لیکن ایک ایسی بستی موجود ضرور تھی، کیونکہ یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھیں، قرآن مجید کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ سب حقیقت پر مبنی ہے، حق ہیں، کوئی خیالی مثالیں نہیں ہیں. ہم دنیا میں اگر مثال بیان کرتے خیالی مثالیں ہوتے ہیں، حقیقت کو اس خیال کے ساتھ جوڑ کر ہم کچھ چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی تمام کی تمام جتنی مثالیں آپ دیکھیں گے سب حق پر مبنی، حقیقت پر ہے. یعنی یہ قصہ جو ہے مثال کے طور پر بیان کرے، یعنی یہ قصہ ایسے اس بستی کا قصہ ہو چکا ہے. اذ جاء اہل مرسلون، کہ ان کے پاس رسول آئے، مرسلون جمع ہے، ایک رسول نہیں، ایک سے زیادہ رسول بھیجا. اور رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت یعنی پیغام لے کر جاتے ہیں. تو بستی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے بنیادی طور پر توحید عبادت کا، اور عمومی طور پر تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر گئے ہیں. اذ ارسل الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، ایک نہیں بیک وقت دو رسول اس قوم کے لیے، اس بستی والوں کے لیے. چنانچہ اس قوم والوں نے کیا کیا، فکذبوہما، ان دونوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، رسولوں کا انکار اور رسالت کا انکار، جیسے کہ آگے وضاحت مزید وضاحت ہوتی ہے. فکذبوہما، ٹھیک، ہو سکتے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، مزید سمجھانے کے لیے وضاحت کے لیے، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کو تقویت دی. عززنا یعنی قوینا، عزیز قوی غالب. فعززنا بثالث، تو تیسرا رسول بھیج کر ہم نے ان دو رسولوں کی تقویت کی ہے. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ان تینوں نے کہا ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں. جواب قوم والوں کا، دو سے نہیں سمجھے، تیسرے کی بات کو بھی منہ موڑتے ہوئے انکار کر دیا، جھٹلا دیا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. قالوا، بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم محض ہم جیسے بشر ہو، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ نہیں نازل کیا، کچھ نہیں اتارا، کوئی پیغام نہیں اتارا. ان انتم الا تكذبون، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. نعوذ باللہ. ایسا عذر جو تقریباً ہر قوم نے اپنے رسول کی دعوت اور پیغام جھٹاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آپ تو بشر ہو، ہم آپ کی بات کیسے مانیں. اچھا کیا ہونا چاہیے، بشری تو کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں فرشتے ہونے چاہیے تھے. انسانوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا تو انسان دعوت قبول کرتے یا عذر پیش کرتے، ہم تو بشر ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، ہم تو بشر ہیں، ہم کیسے پیغام مانیں، کیسے عمل کریں، ہم تو نہیں کر سکتے نا. اگر بشر ہوتا تب ہم قبول کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشر ہی بھیجے. بشر کیسے، ان میں سے جو سب سے افضل تھے، عام نہیں، عوام الناس میں سے نہیں، اثر رسوخ والے، بڑے نام والے، قبیلے والے، سچے، امانت دار، جو ان میں سے جو دور جاہلیت میری سالت سے پہلے جو سب سے اچھے سمجھے جاتے تھے، تاکہ کسی کے پاس عذر کوئی نہ ہو نا، یعنی یہ تو بندہ ایسا، یہ تو پہلے جھوٹ بولتا تھا، یہ تو فلاں کام کرتا تھا، یہ تو کمی ہے فلاں، جیسے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں. تو تمام ان جتنے بھی عذر ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انتخاب المصطفین الاخیار میں سے کر کے ان میں سے جو سب سے عظیم اور اچھے انسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چنا ہے. تو یہ کہنا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ کی بات ہم کیسے مانیں، یہ عذر شروع سے بے بنیاد ہے. دوسری، ایک تو ان کو جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں. اچھا، رسالت، وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کچھ اتاری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں رحمان کا نام لیتے ہیں، بڑا وسیع رحمت والا ہے، اس نے تمہیں پیغام دیا ہے، نہ تو ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی رحمان نے کوئی چیز نازل کی ہے. رسول کا انکار کیا اور رسالت کا بھی انکار کر دیا. مزید وضاحت سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ان انتم الا تکذبون، تم تو ہو ہی جھوٹے، تمہاری بات ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ. اب رسولوں کا پیارا انداز دیکھیں، جواب دیکھیں. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، رسولوں نے کہا بستی والوں سے، ربنا يعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا اليكم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس موقعات دیکھیں، ایک تو ربنا يعلم، قسم نہیں کھائی، لیکن تین مؤکدات ہیں. ربنا يعلم، انا بے شک، الیکم لام تاکید کی، لمرسلون، بے شک ہم یقیناً تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں. رب کو تو مانتے تھے نا، ابھی کہے رحمان نے کچھ اتاری نہیں ہے، رب بھی مانتے تھے، رحمان بھی مانتے تھے، تو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے مشرکین. ہاں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، توحید عبادت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر و نیاز، دعا، پکار، استغاثہ، استعانہ، مدد طلب کرنا، جتنی بھی عبادات ہیں ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ان معبودوں کے لیے بھی کرتے ہیں، لات، حبل، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جتنے بھی مختلف نام آپ نے سنے، عبادت کی، یہ بھی مستحق ہے، اللہ تعالیٰ مستحق، دونوں کو ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نعوذ باللہ. تو رسول بڑے پیارے انداز میں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں، تم قبول کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو تو ناکام ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. اس لیے اگلا جملہ دیکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا. بلاغ المبین ہمارے ذمے ہے، بس رسالت ہے، ہم رسول ہیں، رسالت کو ہم نے پہنچا دیا ہے، ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رسالت کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچا دی ہے. وضاحت کہاں پہ؟ کیسی وضاحت؟ جو بھی قوم تھی، یہ رسول انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، ان کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، یہ نہیں کسی اور زبان میں بولنے والے تھے، نہیں، ان کی اپنی زبان ہے، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں. جواب بستی والوں کا، سمجھ ابھی بھی آئی نہیں آئی؟ بھی ہم تو ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی تم سے مطالبہ معاوضہ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تمہارے لے کے آئے ہیں. جواب سنیں، قالوا ان تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا ان تطیرنا بكم، بستی والوں نے جواب میں کہا، بے شک ہم نے منحوس پایا آپ لوگوں کو، نعوذ باللہ، سنیں ذرا، ان تطیرنا بکم، ہم نے تم منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے اپنی اس دعوت سے، اپنی اس تبلیغ سے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہم ضرور دردناک عذاب پہنچائیں گے. اب مقابلہ آمرا سامنا ہو گیا، یا تو خاموشی اختیار کر کے باز آ جاؤ، ہم نے تمہیں کہا نہ تمہیں رسول مانتے ہیں، نہ تمہاری رسالت، نہ تمہیں پیغام کو مانتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہماری بات؟ جبکہ رسول نے کیا جواب دیا؟ بڑے پیارے انداز میں، ہم اللہ کے رسول ہیں یقیناً، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے. کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ کوئی غلط بات ہے اس میں؟ کوئی چیلنج ہے اس میں؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں بستی والوں کو رویہ دیکھیں آپ. قالوا ان تطیرنا بکم, انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا. اچھا تطیرنا سے طیرہ سے لیا گیا, الطیر سے, اور طیرہ کہتے بدشگونی کو یا نحوست کو, اور بدشگونی شرک ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرہ تو شرک, بدشگونی شرک ہے. اور بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو کام کریں یا نہ کریں ان کے حق میں یہ کام فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا تو ایک کام کرتے تھے مختلف انداز طریقے, تو ان میں سے ایک تطیر تھا. تطیر سمجھ کر طیر سے, طیر کہتے ہیں پرندے کو, تو پرندہ اٹھا لیتے. مثال کے طور کسی نے فلان جگہ شام کا سفر کرنا ہے تجارت کے لیے, تو اس وقت وہ سفر کرے گا یا نہ کرے, یہ لوٹ مار ہوگی, اس کا مال چھینا جائے گا اس سے, تو کیا کرتے تھے پرندہ اٹھاتے تھے اسے ہوا میں اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف پرندہ مڑ گیا مطلب ہے تمہارا کام ٹھیک ہے, تم جاؤ سفر کرو تمہارے ٹھیک ہے, اگر بائیں طرف مڑ گیا اس مطلب ہے تمہاری نحوست ہے مت جاؤ. تو لفظ تطیر یہاں سے نکلا ہے. شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, کوئی بھی اگر کام کرنا چاہتے تھے ضرورت کے لیے تو اس کام کرنے سے پہلے وہ اس طریقے کے کوئی کچھ عمل کرتے تھے جسے تطیر کہا جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں دیکھ ہم سب رحم فرمائے مختلف صورتیں ہیں مسلمانوں میں, دور جاہلیت کی مختلف صورتیں ہمارے گھروں میں آج موجود ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کالا کوا گھر کے اوپر آ کے بیٹھا ہے, کیا کہتے ہیں نحوست ہے, کہتے ہیں کہ نہیں نحوست کہاں سے, کوے کا نحوست سے کیا تعلق ہے؟ کہتا گھر میں جھگڑا ضرور ہوگا. بھائی جس نے جھگڑا کرنا تو جھگڑا کرے گا, وہ کوے سے اسے کیا تعلق ہے؟ بھائی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے, آپ جا رہے ہیں کہیں کام پہ, کالی بلی بیچاری آپ کو دیکھا بلی نے آ کے راستہ کاٹ دیا, کہتے وہ رک جاتے کام پہ نہیں جائے. کیوں؟ کہتے کال بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے, اب میرا کام نہیں ہوگا, کروں گا تو نقصان ہوگا. ارے بلی تمہاری تقدیر کو عمر مقدر کا فیصلہ کرے گی, بلی کوے کریں گے, کیسے انسان ہو یار تم؟ بلی کوے کے کیا تعلق ہے تمہاری تقدیر سے, تمہارے مقدر سے؟ نفع نقصان کا مالک بلی کوے ہو گئے. سبحان اللہ, ان للہ وانا الیہ راجعون. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرہ شرک, تین مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. کالا ٹیکہ لگا دیتے ہیں, بچے کو نہلا دیتے ہیں, بڑا اسے تیار کر دیتے ہیں, ماں بھی آخر میں کالا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ میرا بچہ بد نظر سے بچے گا. اب کالک لگانے سے بچہ بد نظر سے بچے گا؟ یہ تمام چیزیں دور جہلیت کی ہیں, یہ دھاگا باندھنا, یہ ساری چیز, یہ سب شرکیات میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, ان تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے, اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے. اچھا تو بستی والوں نے کیا کہا جواب ہے؟ قالوا ان تطیرنا بکم, ہم نے یقیناً تمہیں منحوس پایا ہے, یعنی ان کے کام بگڑنے لگے, شروع ہو گئے آپس میں جھگڑے, شروع ہو گئے مسئلے مسائل, شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ پہلے تو ٹھیک تھا, جب سے انہوں نے کہا ہم رسول ہیں پیغام لے کے مسئلے ہمارے کو بگڑنے لگے ہیں, تو یہی لوگ منحوس ہیں نعوذ باللہ. اور تم اگر نہیں رکو, لئن لم تنتہوا, اگر تم نہیں رکتے باز نہیں آتے اپنی اس دعوت سے, لنرجمنکم, ہم تم یقیناً پتھر مار مار کے قتل کرنے گے. رجم کہتے پتھر مارنا, سنگسار کرنا. لنرجمنکم ولمسنکم من عذاب علیم, اور ہم تمہیں ضرور دردناک عذاب دیں گے. یعنی آپ نے اپنے لیے کامیابی کے سارے دروازے راستے بند کر دیے, اب اور کوئی راستہ بچا ہے؟ اب جب قتل کی دھمکی بھی آ گئی ہے اور دردناک تمہیں تکلیف دیں گے, عذاب دیں گے, پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے, اب رسولوں کے پیارا انداز دیکھیں, کمال ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے رسولوں کی زبانی, قالوا طائرکم معکم فإن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. قالوا, رسولوں نے کہا بستی والوں کو جواب دیتے ہوئے, طائرکم معکم, تمہاری نحوست بدشگونی تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ ہے. اگر کوئی نحوست کہیں پہ ہے, بدشگونی کہیں پہ ہے تمہارے زندگی میں, تو اس کی وجہ تم خود ہو. تمہارا کفر, تمہارا شرک, تمہاری نافرمانی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں, اللہ کے عذاب کے سبب ہیں. قالوا طائرکم معکم فإن ذکرتم, کہ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے, نصیحت کر دی گئی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود حد سے بڑھنے والے ہو. اسراف، مسرفون اسراف کی چیز کہتے ہیں، حد سے بڑھنا، چاہے پیسوں میں ہو، چاہے وقت ضائع کرنے میں ہو، اور چاہے اس طریقے سے ان لوگوں کی دھمکیوں میں ہو. تم تو حد گزرنے والے ہو. وہ جو حد تجاوز کر جائے، اپنے رب کو ناراض کر دے، اس بڑی کیا نحوست ہوگی بتائیں مجھے. اب ایسے انسان کے لیے جو عذاب مستحق ہو جائے تو تکلیفیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، کیا خوش ہوگا اس طریقے کے لوگ. سبحان اللہ. اب رسول خاموش ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کے دفاع کے لیے ایک بندہ بھیجا، کیونکہ بات قتل کے آگے نا. اب دیکھیں ایک ایسا خوبصورت اور اچھی سیرت والا انسان، ہم جانتے نہیں ہے کون ہے، لیکن ایسا انسان گزرا ہے. سنے ذرا اس بندے کے خاص ذکر قرآن مجید میں اس عظیم صورت میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم بندے کو اپنے خاص انعامات سے نوازا ہے. سنے ذرا اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وجاء من اقصى المدینه رجل يسعى، وجاء من اقصى المدینه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وجاء من اقصى المدینه رجل يسعى، اور شہر کے پرلے سرے سے، بہت دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا تیزی سے ایک شخص آیا اس قوم کی طرف. بڑا شہر، بستی ہے، بستی کے کسی کنارے کونے سے ایک ہدایت یافتہ شخص ہے، مومن ہے. بستی والے انکار کیا، لیکن ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو وہاں سے دوڑتا کیوں، دوڑتا کیوں جلدی کی؟ ایک تو رسول خطرے میں، قتل کر دیں گے، دوسرے خود خطرے میں ہے. اگر رسولوں کو قتل کر دیا یا ہاتھ اٹھا دیا تو پھر تو کوئی نجات کا باقی راستہ بچا نہیں، اللہ کا عذاب تو پھر واقع ہو گیا نا. تو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جلدی آیا. قال یا قومی، اے میری قوم، اتبع المرسلین، تم سب مل کر رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو، اتباع کرو، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. ہدایت یافتہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں، تم رب کو مانتے ہو، اسے خالق مالک تدبیر کرنے والا رحمان بھی مانتے ہو، انہیں کی طرف سے، اسی رحمان کی طرف سے پیغام تمہارے لیے لے کے آئے خصوصی طور پر، تو ہدایت یافتہ تو ہے نا. وہ جو بنیادی پیغام یہ لے کے آئے ہیں، ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو، میرے پاس کیا، یعنی میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. رسولوں کا بنیادی پیغام یہ کہ تمام معبودات کی عبادت کو چھوڑ کر ایک سچے اللہ کی عبادت کرو. اس لیے فرمایا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، فطرنی یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، میرے پاس کیا عذر ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا. کون سا؟ لا اعبد الذی فطرنی، اگر میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہی عبادت مستحق ہے، اس کے علاوہ جو پیدا نہیں کرتے عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ فرمایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی فرمایا وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ أَنَا، نہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی مرنے کے بعد واپس اسی کی طرف، اسی رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. یعنی تمہارے پاس بھی کوئی اور چارہ ہے نہیں ماننے کے سوا. کیوں؟ جس رب کو تم رب مانتے ہو، جو تمہارا خالق میرا خالق بھی ہے، اسی نے ہی یہ رسول بھیجے ہیں اور یہ پیغام لے کے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور مرنے کے بعد واپسی اسی رب کی طرف واپسی ہے جس نے حساب لینا ہے. تو وہاں پر تم کیا کہو گے؟ تمہارے پاس کیا عذر باقی رہے گا؟ اب قوم والے خاموش ہیں، لا جواب کر دیا نا. آگے سنیں، غصے میں تو ہے نا. دیکھیں اب جب کمزور کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا, غصہ کرتا ہے نا. زبان جب بند ہو جاتی ہے, انسان کو لگام لگ جاتی ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے, تو پھر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے نا, چاہے غلط ہی صحیح, یہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں ذرا اگلے جملے پہ غور کریں ذرا. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين. کمال ہے, سنیں. اتخذ من دونه آلهة, کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں, یعنی اللہ کے سوا جو سچا معبود ہے. تمہارا یہ دعویٰ ہے, تم یہی چاہتے ہو نا. اچھا سنو, یہ حقیقت میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو سچا معبود ہے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لو؟ ان یرید الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, اگر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ جو سچا معبود ہے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارشیں میرے کیا کام آنے والی ہے, یا کیا کام آئے گی؟ کچھ کام بھی نہیں آئیں گی. جو باطل معبودات ہیں جن کے لیے میں نے عبادت صرف کر, تم کہتے ہو اس کو بھی پکارو, ان کے لیے قربانیاں کرو, نظر نیازیں کرو, باطل معبودات ہیں. اگر ان کے میں نے کچھ عبادت صرف بھی کر دی ہے اور رحمان وسیع رحمت والا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے, کیا یہ جی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, اللہ کے نزدیک ہمیں کر دیں اور ہماری سفارش کریں تاکہ اللہ کی پکڑ عذاب سے ہم بچ جائے, تم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہو یا تم جو چاہتے ہو کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تمہاری یہ سفارش, یہ باطل معبود جو ہیں میرا کام آ سکتے ہیں, مجھے بچا سکتے ہیں اللہ کے عذاب پکڑ سے؟ نہیں بچا سکتے, تم بھی اچھی طرح جانتے ہو. ولا ينقذون, اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے, نہ تو نقصان سمجھ بچا سکتے ہیں اور نہ عذاب سے مجھے چھڑا سکتے ہیں. کیا تمہیں بھی چھڑا سکتے ہیں؟ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے پاس کیا جواب ہے؟ لا جواب ہے نا, جواب ہے کوئی نہیں. نہیں, اچھا. ان اذا لفی ضلال مبین, بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا اگر ایسا کروں گا میں جیسے کہ تم چاہتے ہو, پھر تو کھلی گمراہی ہے. یقیناً جو شخص کسی ایسی ذات کی یا ایسی چیز کی عبادت کرے اور شرک کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سچا حق معبود ہے, اور یہ معبودات اسے اللہ کے عذاب پکڑ سے بچا نہ سکے, نقصان سے بچا نہ سکے, تو کھلی گمراہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے آگے فرمایا آخر جملہ اس عظیم بندے کا, انی آمنت بربکم فاسمعون, بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, بس میری بات کو مان لو نجات پالو گے. انی یقیناً, آمنت میں ایمان لایا ہوں. کس پر ایمان ہے؟ بربی, آمنت بالرحمن, آمنت باللہ. دیکھو حجت کیسے تمام ہو رہی ہے, آمنت بربکم, تمہارے رب پر. رب تو مانتے ہو نا؟ ہاں رب تو مانتے ہیں, میرا بھی وہی رب ہے, تمہارا رب ہے, اس لیے میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. فاسمعون, بس میری بات کو مان لو نجات پالو گے. چنانچہ قوم والوں پاس اگر کوئی جواب ہے, دیکھیں آگے کوئی جواب ان کا نہیں ہے, انہوں نے اس عظیم اللہ کے ولی کو, اللہ کے بندے کو قتل کر دیا, مار دیا اسے. اب اس اللہ کے ولی کے ساتھ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا نا مرنے کے بعد کیا ہے, غیب ہے نا. سنے ذرا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ادھر انہوں نے قتل کیا, ادھر فوراً جنت میں داخل ہو گیا, برزخی جنت, برزخ میں جنت. قیل, ارشاد ہوا, کہا گیا, ادخل الجنت, جنت میں داخل ہو جا. جنت میں جاتے ہی عجب, دیکھیں اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دعوت میں منسلک, ابھی بھی ان کی تڑپ ہے کہ کاش ان کی قوم والے سمجھ لیتے تو اللہ کے عذاب پکڑ سے بچ جاتے اور اللہ کی جنت حاصل کر لیتے. قیل ادخل الجنت, ارشاد ہوا, کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون, اس نے کہا اے کاش میری قوم اس بات کو جانتی. بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے, میری مغفرت کر دی ہے. وجعلنی من المکرمین, اور اس نے مجھے اپنے خاص نوازے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا ہے. اس بندے نے خواہش کی, اللہ نے پیغام پہنچا دیا. جنت میں داخل ہوتے ہی اس بندے نے خواہش کی نا, تو ہمیں کہاں سے پتہ چلا اس بندے کی یہ خواہش تھی؟ اگر اس آیت پہ ہم تلاوت نہ کرتے پتہ ہوتا ہمیں کبھی؟ تو اللہ تعالی نے اس اپنے پیارے بندے کی, اس ولی کی خواہش کو قرآن مجید میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ظاہر کر دی. قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ وہ یہ جان لیتے کہ میں کتنی اس وقت خوش اور خرم ہوں. اللہ کی جنت ہے, وسیع جنت ہے, باغات ہیں. دنیا میں تھوڑی سی تنگی تھی نا, قتل کیا مرنا تو ویسے ہی تھا نا, جو قتل ہو کے نہیں مرتا کیا مرے گا نہیں وہ؟ کیا جو شہید نہیں ہوا تو وہ مرے گا نہیں کبھی؟ موت تو آنی ہی ہے, چاہے میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں ہو, موت ہوگی, وہ بھی موت ہوگی, لیکن عام موت نہیں ہوگی. مطلب گھر میں بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اچانک, یا رات کو سوئے صبح اٹھا نہیں مر گیا, ایکسیڈنٹ پہ بندہ مر گیا, بیمار ہے بندہ مر گیا, تندرست مر رہے ہیں, تو موت تو حق ہے نا. موت کو تو کافر جھٹلا سکتا ہے, موت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, یہ حق اور حقیقت ہے. لیکن اس بندے کا کمال دیکھیں, اخلاص دیکھیں, اتنی مخلص بندہ کہ اپنی قوم کی ہدایت کے دل میں اتنی تڑپ ہے, اور قوم دوسری طرف دیکھیں کتنی دل میں غیظ, بغض, نفرت, حسد, دل میں ہر گندگی بھری ہوئی, ہر بیماری ہے. رسولوں کو دھمکی دی اور قتل اس اللہ کے ولی کو کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کے ہر وری جو اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, توحید اور سنت پر قائم ہوتا ہے, وہ دعوت بھی دیتا ہے, اس پر صبر بھی کرتا ہے, یہاں تک اسے موت آ جاتی ہے, ایسا شخص کامیاب ہے. اللہ نے کیا فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پہ اس واقعے میں اس کا عملی دلیل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. قوم والے کے ساتھ کیا ہوا؟ بندہ تو چلا گیا, رسولوں کے بعد اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے. اب اللہ تعالی ہمیں پیغام دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی نازل ہو رہی ہے, سورت نازل ہو رہی ہے, اپنی قوم مشرکین کو یہ پیغام سنا رہے ہیں, ان کی دشمنی بھی اس سے کم نہیں تھی. قتل کی دھمکی دی کہ نہیں دی؟ جلاوطنی کی دھمکی دی, قتل کی دھمکی دی, مارا پیٹا گیا, زخمی کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. وما انزلنا على قومه, اور ہم نے اس کی قوم پر نازل نہیں کیا, من بعده اس کے بعد, من جند من السماء فرشتوں کو کوئی لشکر, وما كنا منزلين اور ہم نازل کرنے والے نہ تھے, یعنی عذاب کے لیے, ان کے عذاب کے لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم فرشتوں کا کوئی لشکر بھیجے ان کو تباہ کر دے, ہلاک کر دے, نہیں نہیں, ان کا ہلاک کرنا تو بہت ہی آسان ہے, فرشتوں کا لشکر ضرورت کیا بھیجنے کی؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد جو انہوں نے واقعہ کیا ہے, فرشتے کو لشکر نہیں بھیجا ان کو ہلاک کرنے کے لیے, تو کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. ان کی سزا یہ نہ تھی مگر صرف یہ تھی, ایک چنگاڑ, ایک فرشتے نے ایک چیخ, ایک آواز ماری, صیحتا واحدۃ, ایک, دوسری ضرورت نہیں پڑی. فاذا هم خامدون, بس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے. آگ ہوتی جلتی ہے نا, جب آگ بجھ جاتی ہے تو اس کا وجود رہتا ہے, باقی سڑے کوئلے کوئلے پڑے ہوتے ہیں بس. یہ بڑے تندرست تھے, آنا جانا بڑا اثر رسوخ, قتل بھی کر دیا, بڑا شور مچانے والے تھے, ایک چیخ, ایک چنگھاڑ تھی ان کے عذاب کے لیے کافی تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایسا خاتمہ ہوا کہ جیسے ان کا وجود ہی نہ تھا، بجھ کر رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. اے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. عجیب سے لوگ ہیں، اللہ پر رسول بھیجتے ہیں قوم والوں کے لیے، قوم والے کی اکثریت رسالت کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں، پھر تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور بعض نے قتل بھی کیا ہے نعوذ باللہ. یا حسرتا علی العباد، یہ بندو تمہیں سمجھ نہیں آتی. اب یہ پیغام ابو جہل بھی سن رہا ہے، ابو لہب بھی سن رہا ہے، مشرکین عرب سن رہے ہیں. صرف ایک رسول کا قصہ نہیں اپنے قوم کے ساتھ، تمام رسولوں کے قصے اپنے قوم کے ساتھ اچھی طرح جانتے تھے، انجام بھی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن غلطی وہی کر رہے تھے جو قوم والوں نے کی تھی. اس لیے فرمایا یا حسرتا علی العباد، حسرت بندوں پر. ابھی تو عقل کرو، ابھی تو سمجھ لو، کوئی رسول نہیں پہنچا اپنے قوم کی طرف الا کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے رہے. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا قبلہم، ان سے پہلے ہم نے کتنے کو ہلاک کیا، من القرون، کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. جتنی قصے رسولوں کے اللہ نے بیان کیے ہیں اور ان کی قوم کا اور اہل ایمان کا اور رسول کا انجام کیا ہوا، کیسے رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان کامیاب ہوئے، کیسے قوم والے جو مشرک تھے، جو دشمنی پر اتر آئے تھے، وہ کیسے ہلاک ہوئے، کیسے ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے، یہ تمام قصے اچھی طرح جانتے ہیں، بار بار سن بھی چکے ہیں. اس لیے آگے فرمایا وَإِن كُلٌ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَإِن كُلٌ لَمَّ جَمِيعٌ، اور یہ سارے کے سارے، ایک ایسا وقت آئے گا یہ سارے کے سارے ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے، یعنی حساب کے لیے. کہاں جائیں گے؟ یہ بستی والے، سابقہ رسولوں کی امتیں اور قوم جنہوں نے ان کو جھٹلایا ہے، جو ہلاک ہوئے ہیں، اور تم لوگ جو سن رہے ہو مشرکین عرب براہ راست، حساب کے لیے سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، حاضر کیا جائے گا، چاہو یا نہ چاہو. آج تمہاری مرضی، کل تمہاری مرضی باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ کا حکم ہوگا، صرف حساب ہوگا. پھر اس عظیم پیغام کو اب دیکھیں، دوبارہ زندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. اب اسی پیغام کو بعث کے تعلق سے اگلی آیات میں دیکھیں، اور توحید خصوصی طور پر، جو اصل جھگڑا تھا رسولوں کا قوم کے ساتھ، اور مشکین عرب کا یہی اصل جھگڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھیں اس حقیقت کو کیسے بیان کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآیَتُ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَآیَتُ لَّهُمْ، اور ان کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے یہ نشانی دیکھ لیں ذرا. بعث پر دلیل اگر تم رسولوں کے زبانی نہیں سمجھ میں آ رہے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو اب کائنات میں آپ ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اسے کیسے تم جھٹلا سکتے ہو. رسولوں کی بات جھٹلانا تو آسان ہے تمہارے لیے، جھٹلا دیے نا. اب ان آیتوں کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ سنے ذرا، وَآیَتُ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. مردہ زمین جس کو ہم نے زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ وہ اخرجنا منها حبا فمنه ياكلون, اور ہم نے اس زمین سے اناج نکالا پس وہ اسے کھاتے ہیں. یعنی اناج جو تم کھاتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ زمین زندہ ہے مردہ ہے؟ مٹی زندہ ہے مردہ ہے؟ مردہ ہے نا. مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ بارش برسائی, پانی برسایا. بارش اللہ کے حکم سے آتی ہے, بارش کے پانی سے یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے, زرخیز ہو گئی ہے, نباتات اس میں آ گئے ہیں, درخت آ گئے ہیں. ان میں سے ایک مثال دیکھ رہے ہیں, اناج. گندم تم کھاتے ہو, روٹی کھاتے ہو نا, ان میں سے جو اناج ہے یہ جو تم کھاتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس مردہ زمین کو جس نے زندہ کیا ہے تو میں بھی وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد. انہیں صرف یہ علم کی بات نہیں کہ خبر ملی ہے, اپنی آنکھوں سے محسوس کرتے. انسان جو کھانا کھاتے کہاں سے آتا ہے؟ اگر یہ زمین مردہ ہوتی ہمیشہ کے لیے, کوئی زندہ چیز باقی رہتی اس کے اوپر؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. وجعلنا فيها جنات, وهم نے اس زمین پر باغات بنائے. کیسے باغات؟ من نخيل واعناب, کھجور اور انگور کے باغات. وفجرنا فيها من العيون, اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے. کیوں؟ ليأكلوا من ثمره, تاکہ اس کے پھلوں سے, میووں سے کھائیں, تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں. وما عملت ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں نے جو عمل کی بنایا ہے. افلا یشکرون, کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ کی ان تمام نعمتوں کا, اور یہ شکر توحید عبادت اس کی بنیاد ہے. کوئی توحید عبادت کے بغیر شکر ہو ہی نہیں سکتا. جو اصل بنیاد اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں, زبانی الحمدللہ, وہ شرکین کہتے ہیں الحمدللہ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے, جانتے تھے کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے, لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, توحید عبادت سے قاصر تھے, انکار کر دیا تھا. سبحان اللہ. اب میوے بھی کھاتے ہیں, اناج بھی کھاتے ہیں, بنجر مردہ زمین سے نکلے ہوئے اناج کھاتے ہیں جس زمین کو اللہ نے زندہ کیا ہے. تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا, پھر حساب بھی دینا ہے. زمین, مٹی, پودے, درخت کا کوئی حساب ہے؟ ان پھلوں کا, میووں کا کوئی حساب ہے جو تم کھاتے ہو؟ کوئی حساب نہیں ہے. لیکن تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو, تمہارے لیے میں نے مسخر کیے ہیں, اس مردہ زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. آج کافر بھی اللہ کی اس رحمان کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر زندہ ہے, اور اللہ کے رزق سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے. افلا یشکرون, تو تمہیں شکر کرنا چاہیے, نہ شکرانی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں, اس سے جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات, اور خود ان کی جانوں یعنی انسانوں میں سے, اور وہ جو وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہے, کوئی گن سکتا ہے؟ کیا سائنس نے یہ جان لے کے لیے کتنی مخلوقات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی مخلوقات اس زمین میں موجود ہیں جب انسان پہنچا بھی نہیں ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, تمام جوڑے موجود ہیں. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑوں میں, جس رب نباتات کو بھی پیدا کیا ہے, حیوانات کو بھی پیدا کیا, اور وہ جو تم نہیں جانتے, ان تمام مخلوقات, تمام کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر تم اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ اور حجت قائم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أبا لك وحدانية كي بات آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا اور پیدا کرنے والا ہے. اب کچھ اور آیات اللہ کی نشانیوں پر ذرا غور کریں. کھانا پینا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا, چلے اس سے بڑی بات کرتے ہیں. وآیت لہم اللیل, اور ان کے لیے نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار, ہم ان کو دن کو اس سے ہم کھینچ نکالتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, بس وہ اچانک اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. دن اور رات اللہ کی نشانی ہے. دن اور رات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کے حکم سے دن اور رات ہو رہا ہے, اس میں کوئی انسان مخلوق کا کوئی دخل ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ نظام اللہ تعالیٰ جو عزیز اور علیم ہے اس کا بنایا ہوا نظام ہے. العزیز غالب ہے اور علیم خوب جاننے والا ہے. ہر مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کی بقا کس چیز میں ہے, اس کی ہلاکت کس چیز میں ہے, کون سے راستے کو اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دیا ہے. یہ بڑا سورج بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے, اس کا خاص چلنے کا ایک راستہ ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا. مشرق اور مغرب کب کیسے نکلنا ہے, اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. اس بڑے سورج کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, مسیر مخلوق ہے. اور اس انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے دن کو بھی رات کو بھی اور اس عظیم سورج کو بھی. اچھا, ایک اور بڑی نشانی, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, اور چاند کو ہم نے منزل, چاند کی منزل مقرر کر دی ہیں, یعنی چاند کے سائز اور اس کی شکل آسمان بدلتی رہتی ہے, ایک جیسی نہیں رہتی. حتى عاد كالعرجون القديم, یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے, جسے ہم ہلال کہتے ہیں, کرسنٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی چاند ہی ہے نا, بدر پورا چاند اور الہلال سب سے باریک سا رہ جاتا ہے. چاند نے اپنی کبھی مرضی کی دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ چودھویں کے چاند کو چھوٹا ہے اس سے بڑا کبھی؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کبھی ایسا ہوا, ایک دفعہ ہوا؟ نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا. والقمر قدرناہ, یعنی ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا قدرناہ منازل, ان کی منزلیں ہیں, کب اس نے کرسنٹ ہونا, کب اس سے بڑا, کب اس سے بڑا, کب اس نے بدر چودھویں کا چاند بننا, کب اس نے چھوٹا ہونا ہے, یہ مقرر منزل رب کی طرف سے ہیں. اس ہدایت دی گئی چاند کو, تم نے ایسے چلنا ہے, تمہاری مرضی نہیں ہے اس میں. اب سننے والا یہ مکلف انسان کیا سن رہا ہے؟ یہ تمام حجت اس پر پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, چاند کی حرکت سے, چاند کے اس سائز کو جو بدل جاتا ہے آسمان پر, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ مہینہ شروع ہوا یا ختم ہوا؟ آسمان کے اس عظیم مخلوق کو رب نے ہمارے مسخر کیا کہ نہیں کیا؟ وہ جواب دہ نہیں ہے, ہم جواب دہ ہیں. اس کا کوئی حساب نہیں ہے, حساب ہمارا ہونا ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے رسول کی دعوت کو جھٹلایا ہے اور بعث کا بھی انکار کیا ہے کہ مریں گے تو مت ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کتنی باریک باریک بینی کے ساتھ چلتے ہیں اور رب کتنی بڑے فرما بردار ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے, ادراک نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو بے نور کر دے, یا اس کی جو مرحل ہے اس کو ختم کر دے. چاند کی, سورج کی کوئی, جتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اس کا ایک کام نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ سورج کا اپنا کام ہے اس کے ذمے, چاند کا اپنا کام ہے اس کے ذمے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, اور نہ ہی رات دن سے پہلے سبقت لے سکتی ہے. رات ہے مقرر وقت ہے, دن کا مقرر وقت ہے. رات اپنی مرضی سے دن کا کوئی حصہ نہیں لے سکتی, اور دن پہ مرضی رات کا کوئی حصہ لے نہیں سکتا. مقرر شدہ چیزیں ہیں, مسلمات میں سے, اپنی آنکھوں سے ہم سب دیکھتے ہیں. وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور وہ سب ایک دائرے کی گردش میں ہیں. رب کے فرما بردار ہیں، رب کی مرضی چلتی ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کی بقا اسی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے. کیونکہ جب قیامت آئے گی جیسے آگے بیان ہوگا سب ختم ہو جائے گا، نہ سورج نہ چاند نہ دن نہ رات نہ زمین نہ آسمان، سب ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وآیت لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون. اور ایک اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور انعام اور احسان کی نشان میں سے اور نشان بھی تم یاد کرو اے انسان. وآیت لهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی انسانوں سے جانوروں سے. نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، جو اس میں سوار ہوئے تھے اہل ایمان آج وہ زندہ ہے، جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے، ان کی کوئی ذریت باقی نہیں رہی، ختم، ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا. تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں، انعام ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں میں سے ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، جس کا ہم نے الگ سے شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اللہ نے صرف اس کشتی کو نہیں بچایا غرق ہونے سے، جتنی کشتیاں بن رہی ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں سارے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے، یعنی پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے پر جب کشتی سوار ہونا اس غرق نہیں ہونے دینا. ہم سائنس میں کہتے ہیں سرفیس ٹینشن کہتے ہیں اسے، فزکس میں پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہے. یہ پانی کے جو جزے ہوتے ہیں نا اوپری سطح پر زیادہ قریب ہوتے ہیں، نیچے سب تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بھاری چیز ہوتی ہے، اب کتنی بڑا سفینہ ہوتا ہے یا کشتی ہوتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، انسان خود ڈوب جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کشتی جیسی ہم نے اور بھی پیدا کی ہیں، اور بھی سوار ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوائی جہاز بھی سواری ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے آسانی فرمائی ہے، جی کا ہمیں الگ سے شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کی کوئی بھی آواز یا فریاد سننے والا نہ ہوتا، کوئی آواز نہ ہوتی، غرق ہو جاتے. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں، نہ ان کو کوئی چھڑانے والا ہوتا، نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوتا. انقاذ چھڑانا بچانا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ غرق ہو جائیں تو کوئی چھڑانے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. الا استثناء رحمتا منا ومتاعا الى حين، مگر ہماری رحمت سے ہو، یعنی وہ بچ جائیں اور ایک متعین مدت وقت تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی پھر اس کے بعد پھر موت آنی ہے. کشتے پہ سوار ہوتے ہیں، آج انسان نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، کبھی سوچا تھا انسان نے سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے، پانی میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ نے وہاں پر انسان کو بچایا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم بچتے ہیں، غرق نہیں ہوتے، اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا پانی میں گئے تو انسان غرق ہو جائے نا. جب ہم بچ گئے ہیں، غرق نہیں ہوئے، زندہ ہیں، تو اللہ کی رحمت سے، جس کا الگ سے ہمیں شکر کرنا ہے. سبحان اللہ. ومتاع الى حين، اے انسان زندہ کب تک رہے گا؟ مرنا تم نے ویسے بھی ہے، تو مرو گے تم لازمی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر تمہارا حساب ہوگا. یہاں تک کافی، اگلے درس میں آیت 45 سے اللہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر کتنے عظیم اور خوبصورت پیغامات ہیں اس انسان کی ہدایت کے لیے اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص امت بنایا ہے اپنے خاص پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنا یہ پیغام جو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہ واحد معجزہ اور نشانی اور علامت ہے یا آیت ہے تمام انبیاء میں سے جو باقی بچی ہے، باقی رہی ہے. تمام انبیاء کی جتنی بھی معجزے تھے کہاں ہیں؟ نہیں ہے. تورات موجود ہے نا، لیکن تحریف شدہ ہے تو نہیں موجود، انجیل موجود ہے لیکن تحریف شدہ ہے تو کوئی وجود نہیں. واحد معجزہ جو تا قیامت رہے گا وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. کب؟ جب ہم چاہیں گے، جب ہم قرآن مجید کو اپنے دل سے چاہتے ہوئے تلاوت کریں گے، صحیح سمجھیں گے جیسے کہ سلف صاحب اور سمجھ کی سمجھ ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے، تب کامیابی حاصل کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.